أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد واصحاب سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رحمة للعالمين بلغ العلا بكماله کشفت تجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آلہ بزرگان ملت اور برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرات محترم رمضان المبارک میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی روزے کے حوالے سے فضیلت نازل فرمائی وہیں اس ماہ مقدس میں اور بہت سے عظیم واقعات بھی رونما ہوئے ہیں اور خصوصاً رمضان کی جب 17 تاریخ سے لے کر 21 تاریخ تک آتی ہے تو وہاں ہمیں دو بہت بڑے واقعات اسلامی تاریخ میں نظر آتے ہیں. ایک واقعہ غزوہ بدر اور دوسری شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالی. یہ دونوں تاریخ اسلام میں واقعات بڑی اہمیت کے حامل. غزوہ بدر کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ سورہ انفال میں پروردگار عالم نے اس کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے اور مسلمانوں نے جن حالات میں اس غزوے کو لڑا وہ بھی اپنے اندر تاریخ کے اندر بڑے عجیب ایک صورت حال تھی کہ مسلمان افرادی قوت بہت کم تھی، اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا، شدید گرمی تھی، رمضان کے دن تھے اور جنگ بھی پھر اتفاقی ہوئی، کوئی تیاری نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، بس اتفاق سے سب کچھ ہوا. اگر سورہ انفال آپ پڑھیں تفصیل سے اس میں ہر بات درج ہے تو یہ سب کچھ اتفاق ہی ہوا، لیکن مسلمان لڑے اور پھر وہاں پہ انہوں نے فتح حاصل. تو وہ بھی اپنے اندر ایک عجیب موضوع ہے، اس کو بیان کیا جائے تو بہت سے نکات اس میں ملتے ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی فضیلت، آپ کے مناقب جو احادیث مبارکہ میں آئے وہ بیان کروں گا اور اس کی بڑی شدید ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب ہم اور واقعات فضیلتوں پر جب ہم خصوصاً آتے ہیں، فضیلتوں پر، عبادات کو چھوڑ کر شخصیات کی فضیلتوں پر جب ہم آتے ہیں یا ان کے مناقب پر جب ہم آتے ہیں تو قرآن مجید اہل کتاب کی ایک عجیب نفسیات کا ذکر کرتا ہے اور اس طرح سے پروردگار نے ایک جگہ بیان کیا اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے کہ جب تم توریت پڑھتے ہو اور پڑھتے پڑھتے جو ہی اس رسول کا تم تذکرہ پڑھتے ہو، ان کی شان کا ذکر پڑھتے ہو تو اس پر ہاتھ رکھ دیتے ہو اور جب وہ ذکر گزر جاتا ہے تم پھر پڑھنا شروع ہو جاتے ہو. یعنی فضیلتیں چھپانے کا ذکر قرآن میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت جو توریت میں تھی جس کو یہودی پڑھتے تھے اور جو ہی فضیلت آتی تھی اس پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے، یا جو عام سامع قاری ان کی اس درس میں بیٹھا کرتا تھا، توریت سننے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، اس کو وہ فضیلت نہیں بتاتے تھے، بس آگے بڑھ جاتے تھے اور باتیں پھر آگے سے دوبارہ اس کو آغاز کر دیا کرتے تھے. تو فضیلتیں چھپا دینے کا ذکر قرآن میں موجود ہے. تو یہ ایک ذہنیت ہے، اس کا تعلق جان لیجئے کہ خاص یہودی قوم سے نہیں ہے، کہ ہم یہ کہیں کہ یہ تو بس یہودی قوم میں خاصیت ہے، نہیں، یہ سب کی خاصیت ہو سکتی ہے. کوئی بھی انسان یہ رویہ اختیار کر سکتا ہے, کوئی بھی قوم, کوئی بھی جماعت. یہ کیفیت ہے. یہ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی سے بغض ہو, جب کوئی اچھا نہ لگے, جب کسی سے خامخواہ کی ایک مہاذارائی کا معاملہ پیدا کر دیا جائے, یا کسی کو شروع سے فضیلت پڑھائی نہ جائے, بتائی نہ جائے, یا کسی کو یہ سمجھایا جائے کہ فضیلت میں کیا رکھا ہے, بس جو اہم باتیں وہ بیان کر دو. اس قسم کا جب معاملہ بنا دیا جائے تو پھر فضیلتوں کی اہمیت نظر سے ختم ہو جاتی ہے. تو جب ہم فضیلت میں داخل ہوتے ہیں تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک کے اولیاء کاملین تک, جس میں صحابہ, اہل بیت اطہار, ائمہ حدیث, ائمہ مفسر قرآن, وہاں سے ایک فہرست بنانا شروع کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک طبقہ ہے جو فضیلتوں پر کتابیں لکھتا ہے, فضیلتوں کو بیان کرتا ہے, فضیلتوں پر اکثر گفتگو کرتا ہے. ایک طبقہ ہے جو سرے سے ان فضیلتوں کا انکار کرتا ہے, اس کی مخالفت کرتا ہے, اس کو ضعیف ٹھہراتا ہے, اس میں مختلف اس قسم کے کیڑے نکالتا ہے کہ یہ درست چیزیں نہیں ہیں. یہ چیز پھر اس نقطے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں, جو بالکل قابل غور نقطہ ہے, کہ کہا سکتا کہ ساری احادیث اور اس سے ہٹ کے جتنی احادیث ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ سے لے کر اور کچھ مخصوص صحابہ کی جماعت کے فضیلت بیان کی ہے اپنی زبان عبدت سے. یعنی حدیثوں میں, خاص طور پر میں ترمذی کا نام لوں گا, ترمذی کی حدیث کی کتاب, کہا سکتا میں ترمذی حدیث کی وہ واحد کتاب ہے جس میں کثرت کے ساتھ صحابہ کے اور اہل بیت کی فضیلت موجود ہے حدیث میں, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت سے اسلام کا کیا تعلق ہے؟ وہ ایک حضور کے صحابی تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا, بس بات ختم ہو گئی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت بیان کی. ہمارا تعلق تو اللہ, اس کے رسول, قرآن اور حدیث سے. ابو بکر صدیق سے ہمارا کیا رابطہ؟ ٹھیک ہے, وہ ایک مسلمان تھے ہماری جماعت سے, اس سے زیادہ ہمارا ان سے کیا رابطہ ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا حضرت علی کی فضیلت کیوں کثرت کے ساتھ بیان کی گئی؟ حضرت عثمان غنی کی کثرت کے ساتھ فضیلت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیوں بیان کی؟ اسی طرح حضرت عمر بن خطاب اور صحابہ, اور پھر تمام صحابہ, اور اس کے بعد اہل بیت, اور پھر اولیاء کاملین, ان کی فضیلتیں بیان کرنے میں حضور کا مقصد کیا تھا؟ کیا سوچ تھی آپ کی کہ آپ نے ان تمام صحابہ کی فضیلتیں ہمارے سامنے رکھی اور ان کو بیان کیا؟ ان فضیلتوں سے کوئی نماز روزے کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, ان فضیلتوں سے کسی قسم کی اسلام کے اندر کوئی برتری اور کمی بیشی کا سوال نہیں پیدا ہوتا. ان فضیلتوں سے مجھے اور آپ کو کیا تعلق؟ ہمارے لیے تو رسول آیا, قرآن آیا, اور اللہ آیا, اور بس. یہ قابل غور بات ہے, تو اس کو سمجھنا ہوگا کہ رسول نے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کی جو فضیلتیں بیان کی وہ کیوں کی؟ تو یقیناً نبی کے ذہن میں تو کوئی جھانک ہی نہیں سکتا, اور آپ کے پیش نظر کیا معاملات تھے جو آپ نے ان کی کثیر کثرت کے ساتھ ان کی فضیلتیں بیان کی, یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. لیکن اتنا ضرور ہے, اتنا ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس مروجہ دور جس میں میں اور آپ موجود ہیں, اگر اس معاشرے پر نظر ڈال لیں تو فضیلتیں خود بخود سمجھ میں آ جائیں گی. کہ آج اسلامی کے نام لینے والے, اسلامی کو ماننے والے, انہوں نے ایسے ایسے عجیب عجیب عقائد اور نظریات کا پرچار کرنا شروع کر دیا ہے کہ اگر ہم شروع سے چلتے چلے آئیں تو کہیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور مناقبوں کا انکار نظر آئے گا, کہیں ہمیں حضرت ابو بکر صدیق کی فضیلت کا انکار نظر آئے گا, کہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کا انکار ہے, کوئی حضرت علی کو کی فضیلت کو ماننے کے لیے تیاری نہیں ہے, کوئی اہل بیت کی دشمنی پر کمر باندھا ہوا ہے, کسی نے سرے سے اولیاء کرام کا انکار کر دیا ہے, کوئی امام حدیث, امام ابو حنیفہ کے کام کا اعتراف ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب امام شافعی اور ان ائمہ نے اسلام میں بگاڑ پیدا کر دیا. اس قسم کی چیزیں ساری موجود ہیں اس معاشرے میں.
تو یہ فضیلتیں ان کا منہ توڑ جواب ہے. اگر یہ فضیلتیں ہمارے پاس موجود نہ ہوتی تو یہ باطل فرقے باطل نظریات والے اس طرح سے کھا جاتے کہ حق دب جاتا اور باطل ہر طرف کھا جاتا. یہ فضیلتیں ہیں جو نہ صرف یہ کہ ان کے منہ پر تماشا بن کے لگتی ہیں اور ہمیں بھی سکون اور اطمینان اور استقامت عطا فرماتی ہیں ان صحابہ کے نظریات کے بارے میں. ان صحابہ سے گہرا رب اور ان سے گہری محبت اگر کوئی چیز ہمارے دل میں پیدا کر سکتی ہے تو یہ فضیلتیں ہیں. یہ وہ مناقب ہی ہیں جن کو سن کر جن کو پڑھ کر ہمارے دل میں ان صحابہ کا ائمہ اہل بیت کا اور اس کے بعد کے مختلف اولیاء کرام اور محدثین کا ادب اس سے محبت اور ان سے لگاؤ کی کیا چیز پیدا ہو جاتی. تو اگر یہ تھوڑی دیر کے لیے مان لے کے لیے ہمارے پاس نہ ہوتی تو آج ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کوئی شخص کرتا ہم سر پکڑ کے بیٹھ جاتے پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے. لیکن آج ہمارے پاس معیار ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. کوئی حضرت علی کی شان میں گستاخی کرتا ہمیں پتہ لگتا کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. جیسے کہ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہمیں پتہ ہے کہ یہ جھوٹ کہہ رہا ہے, یہ غلط بیانیت ہے, اس کے اندر کا بغض ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو شان احادیث میں بیان ہوئی تو وہ میں آج آپ کے سامنے کچھ احادیث سے بیان کرنا چاہوں گا کہ جس دن کے دن کو سن کر ہمارا اور تعلق آپ سے مضبوط ہوگا اور محبت ہماری بڑھے گی اور ہمارا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو اسلام کی خدمات تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی شان میں حدیث بیان فرمائی ہیں آپ کا اس سے مرتبہ اور مقام پتہ لگے گا اور ان لوگوں کا چہرہ بے نقاب ہوگا جو برملہ بغیر کسی خوف اور ڈر کے بہت جھٹائی کے ساتھ صحابہ کی شان میں اور خصوصاً اہل بیت کی شان میں اہانت انگیز اور ایسے لفظوں کا استعمال کرتے ہیں جو کسی طور پہ بھی ان کی شان کے لائق نہیں ہوتا. سب سے پہلے امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کی روایت, امام حاکم نے بھی روایت کیا, حضرت انس بن مالک اس کے راوی. حضرت انس وہ صحابی ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے سمجھ لیجئے کہ بھیدی ہیں. آپ کے گھر کی جو باتیں ہیں جو اندرون خانہ جو آپ کے گھر میں جو حالات اور واقعات ہوا کرتے تھے آپ وہ باتیں آپ بیان کرتے تھے کر کیا کرتے تھے. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ آپ خادم تھے, آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بہت چھوٹی عمر میں تشریف لے گئے تھے تو کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا تھا جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہو. آپ بیان کرتے ہیں کہ پیر کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا, اپنی بعثت کا اعلان کیا پیر کے دن, اور منگل کے دن دوسرے ہی روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی. دوسرے ہی روز پیر کے دن اعلان نبوت ہے, اعلان بعثت ہے, اور منگل کے روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے ساتھ یا جیسے نماز پڑھی. یہ امام ترمذی کی روایت, امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا, امام ابن ابی شیبہ اور طبرانی کی روایت, حضرت سلمان فارسی کے راوی رضی اللہ جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. سلمان میری اہل بیت میں سے ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ امت میں سب سے پہلے, امت میں سب سے پہلے حوض کوثر پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو شخص پہنچے گا وہ علی ہوں گے. حوض کوثر پر تو سب کا جانا ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پلا رہے ہیں. فرمایا وہاں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں کون پہنچے گا جو آپ کا ہاتھ بٹا رہا ہوگا, جو آپ کے ساتھ اس پیاسی امت کو بھاگ بھاگ کر پانی پلا رہا ہوگا, جو آپ کے اشارہ پا کر اس پیاسی امت کے خوف اور ڈر کو نکال رہا ہوگا. اس وقت خوف سے جب زبانیں لوگوں کی لٹکی ہوں گی آب کوثر کے جام اپنے ہاتھوں سے کون اس امت کو ہاتھوں میں تھما رہا ہوگا. حضور کا ایک خادم خاص, حضور کا محرم راز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پہنچیں گے. اب متفقن علیہ حدیث, امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا وہ حدیث آپ کے سامنے, راوی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ,
بڑے جلیل و قدر صاحب کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا مدینہ منورہ میں، اپنا جانشین، اپنا نائب، اپنے بعد ذمہ داریاں دی اور اپنا قائم مقام بنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کو اسلام سے قبل حیدر اور اسلام لانے کے بعد اسد اللہ کا لقب دیا گیا، وہ جنگ سے بھاگنے والا نہیں۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ غزوہ تبوک پہ شریک شرکت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، سارے صحابہ شہادت کا ولولہ اور جوش لیے جا رہے ہیں، مجھے آپ عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جاتے ہیں؟ مدینے میں تو پھر جب جہاد کا اعلان ہوتا تھا تو بس بچے ہوتے تھے، عورتیں ہوتی تھیں، یا ضعیف اور معذور حضرات ہوتے تھے، یا منافق جو کوئی بہانہ کر کے ٹھہر جاتے تھے، ورنہ مدینے میں کوئی نہیں ہوتا تھا، سب نکل جاتے تھے۔ کہا یا رسول اللہ، آپ مجھے ان عورتوں میں، ان بچوں میں، آپ مجھے ان میں چھوڑے جاتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت علی کے حضرت علی سے مخاطب ہو کر، فرمایا کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے، تم رنجیدہ کیوں، گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہوتے، دل کو چھوٹا کر، تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، پس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جانتے ہیں یہ واقعہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہارون علیہ السلام کو چھوڑا ہے مصر میں، تور پر آپ گئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے احکام لینے کے لیے، اور 600,000 بنی اسرائیل جن کا دین کا محافظ بنایا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو، ان کی نگرانی پر مقرر کیا تھا، اپنے بعد اپنی نبوت کا منصب، ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے لیکن وہاں ہارون علیہ السلام کو دونوں منصب سے نوازا گیا تھا کہ تم تو نبی ہو، میرا بھی منصب اس وقت تمہارے پاس ہے۔ کتنی فضیلت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے دے کر کوہ طور پر گئے تھے، فرمایا تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بس میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے جو میں تمہیں دے کے جاتا ہوں، اور سب سے بڑی اس میں جو خوبصورتی ہے وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین مقرر کیا تھا مدینہ منورہ۔ آگے دیکھیں امام ترمذی کی روایت، نسائی نے بھی اس کو روایت کیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگتا ہوں یا میں نے مانگی، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز مجھے ہی دی، اور اگر کبھی میں نے نہیں سوال کیا یا نہیں مانگی، اس پر بھی سب سے پہلے وہ چیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ہی کو دی۔ یعنی جب میں نے سوال کیا، جب بھی مجھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے ممتاز رکھا، اہمیت دی اور مجھے وہ چیز عطا کی، اور اگر میں سوال نہ کر سکا، میں نے وہ چیز نہیں مانگی، اس پر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیز مجھے ہی عطا کی۔ یعنی مراد اس حدیث سے یہ کتنی خوبصورت بات سمجھ میں آئی کہ کوئی یہ سمجھے کہ جی مانگنے پر عطا کر دیا کرتے تھے، اگر نہیں مانگتے تو نہیں دیتے تھے، تو یہ تو محبت نہیں ہوئی۔ فرمایا نہیں، علی مانگے جب بھی اس کی ہے، نہ مانگے جب بھی اس کی ہے، یہ محبت بتائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی۔ اسی طرح امام ترمذی کی روایت، حضرت جابر اس کے راوی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، کان میں کچھ بات چیت کی، اور یہ بات کافی دیر تک کرتے رہے آپ، اتنی دیر ہو گئی کہ اس چیز کو صحابہ نے باقاعدہ محسوس کیا، تو ہلکی سی بات کہ آپ ایک جملہ کہہ دیں، ٹھیک ہے، کوئی اس میں محسوس نہیں کرتا، اور دیر تک اگر آپ سرگوشی کرتے رہیں تو پھر دوسرے پھر دیکھتے ہیں۔
تو اتنی دیر بات کی گئی کہ صحابہ نے اس کو محسوس کیا دیر تک. جب آپ نے سرگوشی ختم کر دی, جو کان میں بات کر رہے تھے آپ, تو ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ, آج تو آپ نے اپنے چچازاد بھائی کے ساتھ بہت دیر بات کی, بڑی دیر سرگوشی کی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا جملہ ارشاد فرمایا, امام ترمذی کی روایت, آپ نے فرمایا کہ میں نے ہی نہیں بلکہ اللہ نے بھی علی سے سرگوشی کی ہے. یہ ترمذی کے الفاظ ہیں, میں نے ہی نہیں اللہ نے بھی علی سے سرگوشی کی ہے, بات کی امام ترمذی کی روایت. اور یہ بالکل ظاہر بات ہے, اس کو اگر اس طرح سے لیا جائے تو بالکل صحیح ہے کہ نبی کا سرگوشی کرنا اللہ ہی کا تو سرگوشی کرنا ہے, نبی کا کلام کرنا اللہ ہی کا کلام کرنا, یہ قرآن میں موجود ہے چیزیں. نبی کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت ہے, نبی کو خوش کرنا رب کو خوش کرنا ہے, نبی کی محبت اللہ کی محبت ہے, یہ سارے مفہوم قرآن میں موجود ہیں, پوری آیات پوری خوبصورتی کے ساتھ قرآن میں. اگر نبی کسی سے ہم کلام ہوتا ہے تو رب تبارک و تعالی ہم کلام ہوتا ہے, نبی کسی کو عطا کرتا ہے تو پروردگار عالم عطا کرتا ہے, نبی کسی سے واپس لیتا ہے تو پروردگار عالم واپس لیتا ہے, نبی کسی پر نظر ڈالتا ہے تو پروردگار عالم نظر ڈالتا ہے, اور نبی کسی سے نظر پھیر لے تو رب تبارک و تعالی نظر پھیر لیتا ہے. اس میں کوئی حیرانی اور پریشانی کی بات نہیں. اور فرمایا میں نے ہی نہیں, ان سے اللہ سرگوشی کرتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی. پھر امام ترمذی, ابن ماجہ اور امام احمد کی روایت ہے, حضرت حبشی بن جنات, حبشی بن جنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی منی وانا من علی جن, کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. امام ترمذی, امام ابن ماجہ اور امام احمد, علی مجھ سے ہے اور میں. اب آپ اس کے کیا معنی نکالیں, سوچیے اس حوالے سے, کیسی محبت کا کیسا خوبصورت انداز, اور کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کر دی کہ دیکھو علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. مراد کیا, ایک ظاہر معنی, اس کی باریکی میں تم جا ہی نہیں سکتے, جو بس سامنے آ گیا وہ بیان کیا جا سکتا ہے. ایک ظاہر بات کہ دیکھو علی کی محبت میری محبت ہے, علی کی نفرت مجھ سے نفرت ہے, علی کا بغض مجھ سے بغض ہے, اور جس نے علی سے بغض کیا اس نے مجھ سے بغض کیا, اور جس نے مجھ سے بغض کیا اس نے اللہ سے بغض کیا. یعنی میری حرمت علی کی حرمت ہے, میری عزت علی کی عزت ہے, علی کی عزت میری عزت ہے, علی کی محبت میری محبت. یہ کوئی بھی معنی اس سے نکالا جا سکتا ہے, کوئی بھی بات, کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. امام ترمذی اور طبرانی کی روایت, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت آیا, اور یہ کھانا اور بڑا نایاب تھا, گوشت تو خاص طور پرندے کا گوشت آیا. جب وہ گوشت آپ کے سامنے آ گیا, انس بن مالک جو کہ گھر کے ملازم ہیں, خادم ہیں, یہ سارا نظارہ دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں میں کھانا رکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی کہ اے میرے پروردگار, اس کھانے میں اس کو شریک فرما جس سے تو بہت محبت کرتا ہو, تیرا محبوب ہو. کہتے ہیں بس میں نے دیکھا, یہ دعا ختم ہوئی, حضرت علی گھر میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول فرمایا. اے اللہ اس کو بھیج جس سے تو بڑا محبت کرتا ہو, تیرا وہ بڑا محبوب ہو. اور اللہ تبارک و تعالی نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لیے بھیجا کہ اللہ تو چاہتا ہی ہے, مگر نبی کی خواہش بھی یہ تھی کہ علی آئے, جس سے نبی کو محبت ہے اللہ اسی کو بھیجے گا. امام ترمذی ابن حاکم کی روایت, حضرت جمعہ بن عمیر راوی فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے ساتھ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں گیا, اپنی خالہ کے ساتھ.
اور میری خالہ نے ہم نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ عورتوں میں آپ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت فرمایا کرتے تھے. کہتے ہیں ہم نے بھی کہا یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مردوں میں آپ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے, اور میں جتنا جانتی ہوں وہ یہ کہ آپ کثرت کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے اور رات میں آپ کثرت کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے. یہ راوی کون ہیں؟ راوی حضرت عائشہ صدیقہ ہیں. اہل بیت کی فضیلت لوگ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض خیال کرتے ہیں کہ اہل بیت کی دشمن تھی. ارے آج 1400 سال بعد اگر ہمارے پاس اہل بیت کی فضیلت آئی ہے وہ اسی گھرانے سے تو آئی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ کو اگر کوئی بغض ہوتا حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے تو اس روایت کو دبا دیتی, بیان ہی کیوں کرتی؟ اگر دل میں کوئی چبھن ہوتی تو کیوں نکالتی باہر؟ کون تھا پوچھنے والا؟ یہ روایت کا بیان کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اہل بیت سے شدت سے محبت فرمایا کرتی تھی, اور آج سینکڑوں سال گزرنے کے باوجود لاکھوں مسلمان اگر اہل بیت کی محبت کو جانتے ہیں تو قرآن کے ساتھ ساتھ اسی سید عائشہ صدیقہ کی زبان افضل, حضرت عمر فاروق کے نکلے ہوئے زبان کے الفاظ, حضرت عثمان غنی کا طریقہ اور حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کی وجہ سے اہل بیت کی محبت کو جانتے ہیں, ورنہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. ان کی محبت کا سب کا انہوں نے ہمیں بتایا کہ اہل بیت سے محبت کس طرح سے کرنی. لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ دیتے. فرمایا کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے والے اور کثرت کے ساتھ قیام کرنے والے تھے آپ. اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے. امام طبرانی کی روایت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راوی ام المومنین فرماتی ہے کہ بے شک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں ناراض ہوتے, گھر کی سطح گھر میں کوئی ایسی بات ہوتی جس سے آپ ناراض ہو جاتے ہیں, تو ازواج مطہرات کہتے ہیں کہ ہماری قطعاً یہ ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم آپ سے کلام کریں. اس وقت اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا تھا تو وہ صرف حضرت علی ہوا کرتے تھے جو آپ سے کلام کرتے تھے, ہماری کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی. امام ترمذی کی روایت حضرت شعبہ بن سلمہ اس کے راوی فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولا, کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. مولا کا جو لفظ ہے اس کے کئی معنی ہیں, مولا بمانے آقا, مولا بمانے سردار, مولا بمانے مددگار, مولا بمانے لڑکا, مولا بمانی غلام. اب یہی مولا کا لفظ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, رسول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور حضرت علی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کے معنی میں جب آئے گا تو اللہ کے لیے تو سب سے بڑا آقا وہی ہے, مددگار وہی ہے, سردار وہی ہے. لیکن جب اس لفظ کو ہم نیچے اتاریں گے بمانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی, تو حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. مراد کہ جس کا میں آقا ہوں, جس کا میں سردار ہوں, جس کا میں محبوب ہوں, اس کا علی بھی سردار ہے, علی بھی محبوب ہے, علی بھی آقا ہے. جو میری سرداری کو تقسیم کرتا ہے, جو میری سیادت و قیادت کو تقسیم کرتا ہے, وہ جان لے کہ اس کو علی کی سیادت و قیادت کو بھی تقسیم کرنا ہوگا. تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے. اب آئیے ایک اور روایت, ترمذی کی روایت, امام احمد نے بھی راوی حضرت عمران بن حسین اس کے راوی ہے, فرماتے ہیں کہ بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں, اور میرے بعد علی ہر مسلمان کا ولی ہے. ہر مسلمان کا ولی, ولی بمانا دوست, علی ولی بمانا دوست, کہ میرے بعد علی ہر مسلمان کا ولی ہے. اب جو علی سے دوستی نہیں کرتا یعنی محبت نہیں کرتا, ان سے پیار نہیں کرتا, تو حدیث کا حدیث کے بالکل خلاف جاتا ہے. امام احمد ابن ابی شیبہ خطیب بغدادی اور ابن اساکر چاروں محدثین کی روایت, حضرت برا ابن عازل اس کے راوی. فرماتے ایک سفر میں ہم جا رہے تھے کہ ہم ایک وادی سے گزرے سفر میں, کافی صحابہ اس میں موجود تھے اور اس وادی کا نام تھا غدیر خم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی یہاں پہ زہر کی نماز پڑھی جائے گی. ہم نے دو بڑے بڑے درخت تھے, اس درخت کے نیچے جلدی جلدی صفائی کی اور آپ نے اس دو درختوں کے نیچے زہر کی نماز پڑھائی سائے میں. اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے قرآن کی ایک آیت پڑھی, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے کہا بے شک یا رسول اللہ, ہماری جانوں زیادہ قریب ہے. پھر آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا, کیا میں تمہاری جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ صحابہ نے پھر فرمایا یا رسول اللہ بے شک آپ ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہیں. آپ نے علی حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور اٹھایا, فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے, اور اے اللہ جو اس کو دوست رکھتا ہے, علی کو دوست رکھتا ہے, تو بھی اس کو دوست رکھ, یعنی جو علی سے محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کر, اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت رکھ. اور پھر آپ نے فرمایا, جب آپ نے یہ فرمایا کہ یہ حدیث بیان کر کے آپ خاموش ہوئے, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اس حدیث کے بعد, اس واقعے کے بعد. حضرت عمر بن خطاب کھڑے ہوئے اور جا کر سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر مبارکباد دی کہ اے علی آپ کو مبارک ہو کہ آپ سارے مسلمانوں کے مولا ہیں, لہذا آپ جان لیجئے کہ سارے مسلمانوں ہی کے نہیں میرے بھی آج سے آپ مولا ہیں, آج سے آپ میرے بھی مولا ہیں. یہ وہ ادب تھا صحابہ کا, یہ وہ فضیلت ہے. ابھی بہت سی حدیثیں رہ گئی ہیں, وقت تک ہو تقریباً اوپر چلا گیا ہے, میں اور بھی حدیثیں بیان کرتا لیکن وقت نہیں. لہذا یہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت بیان کی ہے یہ بالکل بتاتی ہے کہ آپ کی شان, آپ کا مرتبہ اس بات کا متقاضی ہے کہ آپ کے لیے جب لفظ استعمال کیے جائیں تو بہت ادب والے استعمال ہوں. لہذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اگر کوئی شخص آج کسی بھی نوعیت کی اشارتاً یا کنایتاً یا ظاہر طور پر گستاخی کرتا ہے وہ ان حدیثوں کے بموجب اپنا انجام دیکھ لے کہ جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی, جس نے مجھ سے عداوت کی اس نے اللہ سے عداوت کی. لہذا یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ آپ کا کیا مرتبہ و مقام ہے. دو اعلان اور سماعت فرما لیجئے. ایک اعلان تو یہ ہے کہ جو حضرات جامع مسجد غوثیہ میں اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ مسجد کی انتظامیہ سے رابطہ کریں, اور اتوار جو اعتکاف کا دن ہوگا بعد نماز عصر اعتکاف سے متعلق درس بھی دیا جائے گا. ایک اعلان اور سماعت فرمائیے کہ انشاءاللہ آج ہی, اب پچھلے جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا, نماز جمعہ کے بعد اسی جامع مسجد حاضہ میں ایک محفل ناز کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے. وما علینا الا البلاغ.